مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، ہر انسان اس دنیا میں اصلاح کا محتاج ہے، تربیت کا محتاج ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے اپنی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر انسان کو تربیت کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب ہماری تربیت کون کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ اب ہماری تربیت کون کرے گا؟ جب جب بھی قوموں میں بگاڑ آتا تھا، تاریکی چھا جاتی تھی، گمراہیاں پھیل جاتی تھی، اللہ کا دستور اور قانون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کو اپنے خالق سے جوڑنے کے لیے اپنے میسنجرز کو بھیجا کرتے تھے، جس کو ہم رسول کہتے ہیں، پیغمبر کو بھیجا کرتے تھے۔ پیغمبر آتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، لوگوں کی تربیت کرتے تھے، بندوں کے رشتے کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ یہ پیغمبروں کا کام تھا، یہ رسولوں کا کام تھا۔ اب رسالت ختم ہو چکی، یعنی اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب پیغمبر کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ جو پیغمبروں کی جو ڈیوٹی ہے، پیغمبروں کی جو ذمہ داری ہے، پیغمبروں کا جو مشن ہے، وہ میرے اور آپ کے اور اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر عوام الناس میں ایک غلط رجحان پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام، تربیت کا کام، اصلاح کا کام، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کا کام، یہ صرف طبقہ علماء کا ہے۔ ظاہر ہے کہ طبقہ علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کے مقابلے میں ان کی ذمہ داری دوگنا ہے، ان کی ذمہ داری ڈبل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، علماء کے ساتھ ساتھ، اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خود اصلاح اور تربیت کی فکر کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح و تربیت کی وہ فکر کرے۔ پیغمبر تو نہیں آئیں گے، لیکن پیغمبروں کا مشن باقی ہے، پیغمبروں کی ڈیوٹی باقی ہے، پیغمبروں کی ذمہ داری باقی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ جب لفظ دعوت کا استعمال ہوتا ہے تو کچھ لوگ، بلکہ بہت سارے لوگ، اس لفظ کو بہت محدود معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، دعوت کا لفظ کوئی محدود معنی نہیں رکھتا، اس کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے بھی دعوت دیں، اپنی زبان سے دیں، اپنے قلم سے دیں، اپنے دعوت و کردار سے دیں، اپنی عملی زندگی سے دیں، تصنیف و تالیف سے دیں، یا کسی اور طریقے سے آپ دعوت کا کام کریں، وہ تمام راستے دعوت کے راستے ہیں، اصلاح و تربیت کے راستے ہیں۔ وہ تمام راستوں کے ذریعے ہم اپنے مشن اور اپنی ڈیوٹی پوری کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کرکٹ ٹیم ہوتی ہے، اس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، 11 کھلاڑیوں کا رول الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی وکٹ کیپر ہوتا ہے، کوئی بلے باز بنتا ہے، کوئی گیند باز ہوتا ہے، کوئی آل راؤنڈر ہوتا ہے، کوئی بہترین فیلڈر ہوتا ہے۔ ہر کھلاڑی کے انتخاب میں الگ الگ نوعیتیں دیکھی جاتی ہیں، سب ملا کر ایک ٹیم مکمل ہوتی ہے۔ اگر کسی ٹیم میں وکٹ کیپر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ ٹیم ادھوری ہے۔ اگر کسی ٹیم میں بلے بازوں کا انتخاب نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ٹیم بھی ادھوری ہے۔ اگر کسی ٹیم میں بالر کا انتخاب نہیں ہے، سب بلے بازوں کو جمع کر دیا گیا 11 کھلاڑیوں کو، ظاہر ہے کہ وہ میچ ہار جائیں گے, وہ کھیل ہی نہیں پائیں گے, اس لیے کہ کوئی گیند باز نہیں ہے, کوئی آل راؤنڈر نہیں ہے, تو اس ٹیم میں نقص ہے, کمی ہے. ظاہر ہے کہ ان سب کے مجموعے کے بعد ایک ٹیم تیار ہوتی ہے, اور پھر جب ٹیم کا سلیکشن ہر طرح سے اچھا ہوتا ہے, یعنی جن کیٹیگریز کی اس ٹیم میں ضرورت ہوتی ہے, ان سارے کھلاڑیوں کو جب یکجا کیا جاتا ہے, ہر قسم کے کھلاڑیوں کو, تب وہ ٹیم مضبوط ٹیم مانی جاتی ہے, اور وہ اپنے حریف کے لیے مسائل کھڑے کر دیتی ہے, اور اس کو ہرانا آسان نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح دعوت کا بھی راستہ ہے. دعوت کے مختلف شعبے ہیں, مختلف فیلڈز ہیں, صرف ایک ہی راستہ نہیں ہے دعوت کا کہ بھائی اسی راستے سے آپ دعوت کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا, باقی تمام راستے غلط ہیں. یہ انتہائی خطرناک سوچ ہے, اور جس سوچ کے نتیجے میں عوام میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. یہ اپنی تحریک کو ہی کامل اور مکمل سمجھتا ہے کہ یہ ہی تحریک ہے اول تا آخر, اس کے علاوہ کوئی تحریک نہیں ہے. جس تحریک کے ذریعے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں بس یہی خدمت ہے, یہی دعوت ہے, اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں. یہ بڑی خطرناک سوچ ہے, غلط سوچ ہے, جاہلانہ سوچ ہے, جس کی وجہ سے امت کی مختلف تحریکات کے ذریعے دعوت و اصلاح کا کام کرنے والے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے ہیں. حالانکہ ان تمام شعبوں کی ضرورت ہے, اس طرح ایک ٹیم کو مختلف شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے, دعوت کے لیے ان تمام ٹیموں کی ضرورت ہے, ان تمام شعبوں کی ضرورت ہے, ان تمام شعبوں سے پھر دعوت کا کام مکمل ہوتا ہے, اصلاح و تربیت کا کام مکمل ہوتا ہے. صحابہ میں سب لوگ ایسے نہیں تھے جن کو ہم مجاہد کہہ سکیں, کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کی خدمت کی, حضرت حسان ابن ثابت. کچھ وہ تھے جنہوں نے حدیث کے ذریعے دین کی خدمت کی, اور اس میں ممتاز اور سر فہرست تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کچھ وہ تھے جنہوں نے علم تفسیر کے ذریعے دین کی خدمت کی اور دعوت کا فریضہ انجام دیا, جن میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن عباس تھے. کچھ وہ تھے جنہوں نے قراءت قرآن کے ذریعے اپنی ذمہ داری نبھائی اور دعوت کا کام کیا, انبیوں کے مشن کو پورا کیا, جن میں سر فہرست حضرت عبی ابن کعب تھے. کتنی مثالیں پیش کی جائیں کہ صحابہ کے کام کرنے کے راستے مختلف تھے. کسی نے تفسیر کے ذریعے دین کی خدمت کی, کسی نے حدیث کے ذریعے, کسی نے فقہ کے ذریعے, اور ان میں سب سے بڑا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے, اور کسی نے شاعری کے ذریعے, اور کسی نے خطابت کے ذریعے, اور کسی نے جہاد کے ذریعے, اور کسی نے اور طریقے سے خدمت کی ہے. صحابہ کی خدمت کے طریقے مختلف تھے, لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کسی صحابی نے کسی صحابی کو یہ طعنہ دیا ہو جو تم کام کر رہے ہو دعوت نہیں ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ دعوت ہے. پوری صحابہ کی تاریخ میں اس کا تذکرہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. یہ تو آج کی پیداوار ہے کہ ہم جس تحریک سے جڑ کر دین کی خدمت کرتے ہیں اسی تحریک کو اول تا آخر سمجھتے ہیں, حرف آخر سمجھتے ہیں, جس کے نتیجے میں دعوت کے کام کرنے والے آپس میں ٹکراتے ہیں. ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان تمام شعبوں کی ضرورت ہے, ان تمام تحریکات کی ضرورت ہے, الگ الگ شعبوں سے الگ الگ فیلڈز کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کی, دعوت کا کام کرنے کی, اصلاح و تربیت کا کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی تدریس کے ذریعے اس کام کو انجام دے, کوئی تصنیف و تالیف کے ذریعے, کوئی خطابت کے ذریعے, کوئی کتابت کے ذریعے تحریریں لکھ کر, کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے, کوئی عوامی خدمت کے ذریعے, کوئی سماجی خدمت کے ذریعے, اور کوئی اپنی عملی زندگی کے ذریعے. یہ مختلف راستے ہیں, مختلف طریقے ہیں, اور ان سب راستوں کی اور ان سب طریقوں کی ضرورت ہے, اور ان سب کا گول ایک ہی ہے کہ بندوں کے رشتے کو خالق سے جوڑا جائے, مخلوق سے نکال کر خالق کی طرف لائے, دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لائے. ربیع ابن عامر نے رستم کے دربار میں یہ تقریر کی تھی, اللہ بتعثنا, جس میں انہوں نے ہماری زندگی کے پیدائش کے مقصد کو بیان کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ, تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر, لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف, اللہ کی بندگی کی طرف لائیں. من ضیق الدنیا الى سعتها, اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں کی طرف لائیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام, اور باطل مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں. اس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے, یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے, اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں کہ ہمیں پوری زندگی دین کی خدمت کرنی ہے, خود ہم اپنی ذہن سازی کریں کہ مجھے اپنے دین کے لیے خدمت کرنی ہے. جان کی قربانی دینی ہے تو دیں گے, مال کی قربانی دیں گے, اپنے وقت کی قربانی دیں گے, اپنی صلاحیتوں کی قربانی دیں گے, اپنے بچوں اور بچیوں کی قربانی دیں گے, اپنی نسلوں کی قربانی پیش کریں گے اس دین کے لیے. یہ جذبہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں زندہ ہو اور اس کی ذہن سازی ہم خود اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں کریں. جب ہم دوسروں کی ذہن سازی کریں گے خود ہمارا ذہن بنے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا کریں گے, مسلمانوں کو طاقت نصیب کریں گے. اسلام کو غلبہ ہمارے ذریعے نصیب ہوگا, اسلام ہمارے ذریعے پھیلے گا, دین کو ہمارے ذریعے تقویت ملے گی. اللہ ہم سے کام لے گا, دین کا بھی کام لے گا, ملت کا بھی کام لے گا, اور یہ صرف اندرون کے جذبے سے ہوگا کہ اندر میں وہ جذبہ ہر انسان کے دل میں پیدا ہو کہ مجھے دین کا داعی بننا ہے, اسلام کی خدمت کرنی ہے. اور یہ صرف چند لمحوں یا دنوں یا مہینوں کی بات نہیں ہوگی, موت کی آخری سانس تک میں اسلام کا داعی اور سپاہی بن کر جیوں گا, اور دین کی اور ملت کی خدمت کے لیے میں اپنی پوری زندگی کو وقف کروں گا. اور یہ جذبہ ہم اپنے بچوں میں اس طرح منتقل کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد اسی جذبے کے ساتھ ہمارے بچے اسلام کی اس نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا اندرون سے فیصلہ کریں. اس تربیت کی ہمیں ضرورت ہے, اس مائنڈ کو سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے, ذہن کو بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنی نئی نسل کی ذہن سازی کی, ان کے ذہن پر, ان کے دل و دماغ پر, ان کے فکر پر ہم نے محنت کی, تو یہ جب دماغ بنیں گے, ان کی جب فکریں بنیں گی, تو ان کے ذریعے اللہ پھر کام لے گا. اور پھر ایسے بچے وہ کام کر دکھاتے ہیں جس کا ہم تصور ماضی کے کبھی کر بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بچہ بھی بن جائے گا. اللہ اس کے ذریعے بہت کام لیتے ہیں, وہ معاشرے میں بہت خدمت کرتا ہے, دینی خدمات میں بھی وہ ممتاز ہوتا ہے, ملت کے مسائل کو حل کرنے میں بھی وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں بظاہر جن کی زندگیاں تاریک تھیں, لیکن جب ان پر محنت ہوئی, ان کے دل و دماغ کو ٹارگٹ بنایا گیا اور ان کی فکروں کو صحیح سمت کی طرف موڑا گیا, وہی نوجوان جو کل تک اسلام کے باغی اور دین اللہ کے نافرمان تھے, وہی آگے چل کر خدا کے فرما بردار اور دین کے محافظ اور سپاہی بن گئے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خود اپنی ذات سے تربیت کا محتاج ہوں, مجھے خود اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم اصلاح کے لیے جب نکلتے ہیں, تربیت کے لیے جب دوسروں کو نکلتے ہیں, تو یہ سمجھ کر نکلے کہ میں سب سے زیادہ اس کام کا محتاج ہوں کہ میں خود اپنی تربیت کروں, میں خود اپنی اصلاح کروں, پھر اللہ تعالی ہم سے کام لیں گے. اور اگر ہم یہ سمجھے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دوسروں کی فکر کرنی ہے, یقین مانیے ایسوں سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو تو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. وہ کسی آدمی کے حقیر ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا, ذلیل سمجھنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود برا ہے. تو یہ ہماری ڈبل ڈیوٹی ہے اور ڈبل ذمہ داری ہے کہ خود ہم اپنی تربیت کریں, اپنی اصلاح کریں, اور نمبر دو بحیثیت امت دعوت ہم دوسروں کی اصلاح و تربیت اور ان کی رہنمائی کی طرف بھی اپنی زندگی کا رخ موڑیں. اور سب سے زیادہ جو ہماری تربیت کے مستحق ہیں وہ خود ہمارے گھر والے ہیں, ہماری بیوی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, نئی نسل ہے. اس وقت نئی نسل میں بہت تیزی سے ارتداد کی لہریں پھیل چکی ہے, بہت تیزی سے لڑکے اور لڑکیاں نئی نسل میں مرتد ہو رہے ہیں, اتنی تیزی سے مرتد ہو رہے ہیں کہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں, ماضی میں کبھی اس طرح کا ریکارڈ پورے ملک میں نہیں تھا جو اس وقت کے حالات ہیں. اور یہ حالات ہم آپ کو بالکل حقیقت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں. اور پھر آپ ان علاقوں کے تصور نہ کیجیے جن علاقوں میں دینی ماحول نہیں ہے, بلکہ یہ ارتداد کی لہریں ان علاقوں میں بھی پہنچ چکی ہے جن علاقوں میں دین کا ماحول ہے اور جہاں کی شہرت پوری دنیا میں ہے. ارتداد کی لہریں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں اور اس کا سب سے بڑا راستہ سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, اور اس طرح کی جو دیگر واٹس ایپ ہے یا دیگر جو ذرائع ہیں جن کے ذریعے ایک لڑکی آسانی کے ساتھ کسی بھی لڑکی سے غلط تعلق قائم کر لیتی ہے, اور پھر یہ کہ نہ صرف وہ اپنے جسم کا سودا کرتی ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے دین کو بیچ دیتی ہے صرف اس لیے کہ اپنی جنسی خواہش پوری کی جائے اور غیروں کے مذہب کو قبول کر رہی ہے. اور یہ واقعات ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں اس وقت ہیں. صرف سوشل میڈیا کے ذریعے وہ غیروں تک پہنچ جا رہے ہیں اور پھر ان کے ذریعے وہ نکاح کر رہے ہیں, اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں, لڑکے بھی آگے ہیں, لڑکیاں بھی آگے ہیں. یہ سب نتائج ہیں ماں باپ کی طرف سے مجرمانہ غفلت, یہ ماں باپ کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے کہ وہ ماں باپ مجرم ہیں جو شادی سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں. نگرانی نہیں ہوتی, ہم کتنی نگرانی کریں گے, ایک موبائل میں پوری دنیا آ جاتی ہے, دنیا بھر کے غلط تصورات اور دنیا بھر کی فالتو چیزیں اس کے موبائل کے اسکرین میں آ جاتی ہے, وہ بچہ جو چاہے کرے, کون پوچھنے والا ہے اس کو. تو ہم بچیوں اور بچوں کے ہاتھ میں اگر شادی سے پہلے موبائل دے رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے, یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے. پھر اس موبائل کے بعد یہ بچہ یا بچی کل اپنے ایمان کو بیچ سکتے ہیں. آج اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور اس کے مشاہدات روزانہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, بالخصوص لڑکیوں میں ارتداد کی لہریں پھیل چکی ہیں اور غیر مسلموں میں باقاعدہ نوجوانوں کو پری پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکیوں پر آپ محنت کریں اور ان کو مرتد کرنے کی کوشش کریں, اور وہ دشمن اپنی چال میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. اور ہر صوبے کا حال یہ ہے کہ ہر صوبے میں ہزاروں لڑکیاں مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ شادیاں کر چکی ہیں اور ان کے بچے آج غیروں کے مذہب میں داخل ہو چکے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ ان صورتحال میں مجھے اور آپ, میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے, ہمارا اور آپ کا کیا فریضہ ہے, ہماری اور آپ کی کیا ڈیوٹی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تربیت کی اور اصلاح کی خود اپنے اوپر محنت کریں, اپنی ذات سے, اور خود اپنے بیوی بچوں پر, اپنے گھر کے ماحول پر, اور جہاں تک ہم سے ہو سکے اپنے محلے میں, علاقے میں اس کی فکریں کریں, کوششیں کریں, اور بالخصوص اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایسا سامان فراہم کریں کہ ہمارا بچہ کسی صورت میں اسلام سے جدا نہ ہو سکے, اس کو اسلام کی محبت دل میں بچپن سے بٹھائے, اللہ کا خوف, آخرت کا تصور اس طرح بٹھا دے کہ ہمارا بچہ کسی صورت میں اسلام سے روگردانی اختیار نہ کرے. اس کے لیے آخری گزارش ہماری یہ ہے, اور آخری گزارش کہہ کر ہم بات ختم کر دیتے ہیں. ایک تو گزارش ہم نے کہا, اپنے بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں اگر کوئی ماں باپ موبائل دے رہے ہیں شادی سے پہلے, یہ ان کا مجرمانہ عمل ہوگا, یہ مجرمانہ غفلت ہوگی, وہ بہت بڑی بھول کر بیٹھے ہیں. اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے, نہیں دیا ہے تو نہ دے, اور دیا ہے تو پھر پوری نگرانی کرے, پوری نگرانی کرے. اور دوسری طرف, دوسری بات وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کا ایک تربیتی چارٹ بنوا لے, اور ہر رات سونے سے پہلے ان کے چارٹ کا جائزہ لے, پانچ وقت کی نمازوں کا کیا حال ہے, اگلی پچھلی سنتوں کا کیا حال ہے, قرآن مجید کی تلاوت کا کیا حال ہے, صبح و شام کے اذکار کا کیا حال ہے, آج کتنی صبح برش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, رات میں سونے سے پہلے برش کیا تھا نہیں کیا تھا, اپنا بستر خود سے بچھایا ہے امی نے بچھایا ہے, کھانے سے فارغ ہونے کے بعد برتن خود اپنے ہاتھ سے اٹھائیں یا امی نے اٹھائیں, یہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں آپ اس چارٹ میں لکھ کر بچے کو دیں, اور ہر رات سونے سے پہلے دیکھیں آج بچے کی زندگی کا کیا حال ہے. ہمارے باپ کی اگر بچے پر روزانہ فکر ہوگی, نظر ہوگی, اس بچے کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی. ہم نے خود اپنے بچوں کو اپنے شاگردوں سے تربیتی چارٹ بنوائے, ہم نے دیکھا کہ جو بچے تربیتی چارٹ پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلیاں آتی ہیں. جن گھروں میں ان کے ماں باپ نے تربیتی چارٹ کا ماحول بنایا ہے, ان میں سے ایک نے بذات خود مجھ سے کہا, مولانا اس کا غیر معمولی اثر ہمارے بچوں اور بچیوں کی زندگی پر پڑ چکا ہے, بہت زبردست تبدیلی ہم نے اپنے گھر میں دیکھی ہے بچوں اور بچیوں میں. تو اپنا تربیتی چارٹ بنائیں اور اس میں سب چیزیں دن کے اعتبار سے لکھ کر ان کو دیں اور رات میں لکھ کر ان سے رپورٹ لیں, زبانی رپورٹ نہیں, تاکہ یہ پورے مہینہ کے مہینے کا چارٹ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو کہ آپ کا بچہ دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے اوپر کی طرف جا رہا ہے یا پھر وہ زوال کا شکار ہے. اگر ہم نے تربیتی چارٹ کا نظام بنایا اپنے بچوں کے لیے, بلکہ خود ہم اپنے لیے بھی ایک تربیتی چارٹ بنائیں اور پھر اس نظام کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کریں, تو پھر ہماری بھی تربیت ہوگی اور پھر ہمارے بچوں اور بچیوں کی بھی تربیت ہوگی. اور جو تربیت سے بھرپور ہوتے ہیں, تعلیم کی کمی اچھی طرح تربیت اچھی طرح تعلیم کی کمی کو پورا کر سکتی ہے, لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی. تو تعلیم کی بھی ضرورت ہے, تربیت کی بھی ضرورت ہے, لیکن تربیت پر ضرورت تعلیم سے بڑھ کر ہے, اس لیے کہ تربیت تعلیم کی کمی کو اچھی طرح پر کر لیتی ہے, لیکن تعلیم کی کمی کو لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہم سب کو سمجھا دے اور ہم سب کو خود اپنی اصلاح اور اپنے بچوں اور بچیوں کی, گھر والوں کی, محلے والوں کی, علاقے والوں کی اور امت کی اصلاح اور تربیت کے لیے اور دین کی دعوت و خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو, ہماری پوری زندگی کو, جان و مال, وقت و صلاحیت کو, بلکہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ اس دین متین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ و نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائے. آمین. و آخر دعوانا